بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. گزشتہ کے مجلس میں ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ جل شانہ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا، جو خوشخبریاں آئی ہیں، جو بشارتیں وارد ہوئی، اس کے بارے میں ایک مختصر سا مضمون آپ حضرات کو سنایا گیا تھا. چونکہ اس موقع پر صرف ایک دو یا تین آیتیں ہی آپ کو سنائی گئی اور یہ کہا گیا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر قرآن پاک میں کہاں کہاں کیا کیا وعدے ہیں، کچھ آپ حضرات نکال کے بتلا دیں تو اچھا ہے. اور اس کے لیے ایک کتاب کا حوالہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس لفظ کو نکال لیں گے تو قرآن پاک میں جتنی آیات اس مضمون کی ہیں وہ آپ کو مسلسل ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائیں گی. تو آنے والے ساتھیوں میں سے کتنوں کو یہ بات یاد تھی، کتنوں کو یاد نہیں تھی، یہ تو اپن خود دیکھ لینا چاہیے. ہمارے یہاں آنے والے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے یہ کاپی لا کے مجھے دی، صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آیات جمع کر کے بتاؤ، تو وہ جمع کر کے لے کے آیا ہوں. ایسی سچی طلب اور منشے کو پورا کرنے کا مزاج اور توجہ اس بات کی طرف جس کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا ہے، یہ چیز ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، ترقی کا زینہ ہے. چنانچہ دیکھیے، یہ تین ورق ہیں اور تین ورقوں کے پیچھے بھی پوری آیات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ صفحات پر مشتمل آیات قرآنیہ اکٹھی کر کے اس کو زیراس بنا کے کافی لے کے آ کے ہمارے ایک دوست نے ابھی مجھے دیا. میں نے پوچھا کایا کا کاغذ ہے، کہا کہ گزشتہ کے ارشاد کی تعمیل کا کاغذ. مثال ایسا ہونا چاہیے نا ترقی کے لیے، بالخصوص جو اہل علم ہیں، مولوی لوگ ہیں، حفاظ ہیں، ان لوگوں کو زیادہ توجہ اور دھیان کرنا چاہیے. اب ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، یہ مضمون بھی بار بار آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. اور ایمان میں کمال، اعمال صالحہ میں کمال، اس کا نام احسان ہے. اور دین ان تین چیزوں کا نام ہے، ایمان، اعمال اور احسان. احسان کیا ہے؟ ایمان میں خوبی آنا، اعمال میں خوبی آنا. یہ دو چیزوں میں خوبی لانے کا نام احسان. اب جہاں لوگ حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہیں، ان لوگوں نے احسان کو بالکل ہی علیحدہ چیز بنا دی، اس کا نام طریقت و حقیقت رکھا اور اس کو شریعت سے الگ کر دیا. شریعت ظاہر ہے تو شریعت کا باطن طریقت، طریقت ظاہر ہے تو طریقت کا باطن حقیقت، اور حقیقت ظاہر ہے تو حقیقت کا باطن معرفت. تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. شریعت کا باطن طریقت، طریقت کا باطن حقیقت، حقیقت کا باطن معرفت. اور اس میں بھی ذرا اور آگے بڑھ گئے تو اس کا باطن ہے وحدت. پھر وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر آدمی اس پوزیشن میں ہی نہیں رہتا کہ کسی چیز کا اظہار کر سکے. بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک مکرم دوست نے یہ آیات قرآنیہ یہاں جمع کی اور لا کر بتلایا. اللہ پر ایمان میں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے افعال پر ایمان، اور اللہ کے آثار پر ایمان، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے فعل کا اثر ہے یہ ماننا، اور ہر حرکت کے پیچھے حق تعالیٰ جل شانہ ہی کے فعل کے کار فرما ہونے کو ماننا، اور حرکت صفات کے بغیر نہیں ہوتی، فعل صفات کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے لیے صفات چاہیے، کامل صفات چاہیے، اعلیٰ صفات چاہیے، اور کامل اور اعلیٰ ترین صفات پوری کی پوری ذاتاً اصلاً ازلاً ابداً صرف اور صرف حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کو ماننا۔ یہ الفاظ پورے سمجھ میں آ گئے جو میں بولا بیچ میں؟ یہ ہے صفات، جیسے حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، وہ تو صفات بہت ساری ہیں، لیکن پوری صفات کا مبدا، چونکہ یہی صفات ہیں، اس لیے ان کو امہات الصفات کہتے ہیں۔ اور پھر ان سات صفات میں سے حیات، علم، ارادہ، قدرت، ان صفات کو اصل الاصول کہتے ہیں۔ یہ جو صفات ہیں اصلی طور پر اللہ تعالیٰ میں ہیں، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ میں ہیں، ہمیشہ سے اللہ میں ہیں، ہمیشہ اللہ میں رہیں گے۔ یہ اصلاً ذاتاً ازلاً ابداً۔ اب ہم میں یہ چیزیں صرف پر تو ہیں، اصل نہیں ہے، عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہے، حادث ہیں، ازلی نہیں ہے، فانی ہیں، ابدی نہیں ہے۔ سنتے رہنا، یہ الفاظ بھی سنتے رہنا، ورنہ نہیں یاد رہے گا تو مسئلہ بہت مشکل ہے۔ خاص طور سے علم الاحسان میں اصطلاحات کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، فن کو اور علم کو محفوظ رکھنے کے واسطے۔ ہر علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، مگر ساتھیاں الجھن میں نہیں پڑھنا بھول گئے، زیادہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتے ہیں، مقصود پر نظر زیادہ رکھنے کا مزاج۔ کوئی نئے ساتھی آیا ہو تو برائے کرم موبائل فون بند کر دیں، کسی کا ایمرجنسی آنے والا فون ہو تو اس کو وائبریشن پر رکھیں۔ پرانے ساتھی بھی کبھی کبھی اہتمام تو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ الانسان مستقف من النسیان، انسان مشتق ہے نسیان سے، نسیان بھول کو کہتے ہیں، تھوڑا سا کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی، مجالس میں شریک ہوتے وقت میں، اجتماعات میں جاتے وقت میں، مسجدوں میں نمازوں کے وقت میں، مسجدوں میں داخلے کے وقت میں عادت ڈال لینا۔ اسے کسی بھی اچھی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے اہتمام چاہیے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ہو نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہتمام نہیں ہو رہا۔ اہتمام ہوتا ہے تو چیز آہستہ آہستہ آ جاتی۔ تو تمام کامل ترین صفات اللہ تعالی میں ہیں، اس کو ماننا، اس کے ساتھ ساتھ قیومیت صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے، اسے ماننا۔ واجب الوجود صرف حق تعالیٰ ہے، وجود حقیقی صرف حق تعالیٰ کا ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہو اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور جس کا وجود ضروری نہ ہو اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو اللہ کو ماننے میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کے کلام کو بھی مانیں گے، ہے نا.
جب اللہ کے کلام میں پیغمبروں کے بھیجے جانے کا ذکر ہے تو پیغمبروں کو بھی مانیں گے. جب اللہ کے کلام میں سابق میں بھی کتابوں کے نازل کیے جانے کا ذکر ہے تو سابق میں جو کتابیں اتری ہیں ان کو بھی مانیں گے. جب اللہ کے کلام میں قدر کا تقدیر کا ذکر ہے تو اسے بھی مانیں گے. اور جب اللہ کے کلام میں فرشتوں کا ذکر ہے تو اسے بھی مانیں گے. اور جب اللہ کے کلام میں موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہے تو اس کو بھی مانیں گے. تو ایمان میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. ذہن منتقل ہونے کے بعد سے بدلاتے ہیں کہ سب ایمان میں یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. ورنہ ایک اللہ کو مان لیا تو ان کی ہر چیز مان لینا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی 6665 آیتوں کو مان لے ایک آیت کا انکار کر دے مومن نہیں رہ سکتا. تو اعتقاد میں یہ سب چیزوں کو ماننا. اب اعتقاد میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو, تو اعتقاد میں کیا ماننا؟ رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے. دل میں یہ اعتقاد رکھنا, رسول کی اتباع ضروری ہے. دل میں یہ اعتقاد رکھنا. اللہ نے نماز کا حکم دیا, جو حکم دے دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اسے ادا کرنا ضروری ہے. یہ اعتقاد رکھنا. ایمانیات میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. روزے کو فرض کیا تو روزہ رکھنا, فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا, یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. جتنے احکام ہیں قرآن پاک میں, ہر ہر حکم کو اللہ کا حکم ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرنا اور اس کو اپنانا, ضروری ہونے کا اعتقاد رکھنا, یہ ہے ایمان. اب جن جن چیزوں کے ضروری ہونے کا اعتقاد رکھا, اس اعتقاد کے مطابق عمل ہونے کا نام عمل صالح. جن چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو ایمان تو نہیں جاتا, ہاں فرما بردار نہیں رہ سکتا. اب وہ مومن ہے, ساتھ میں فاسق بھی ہے. تو مانی ہوئی باتوں کو, اعتقاد والی چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ظاہر کرنا, یہ ہے اعمال. اور یہ اعمال کے درست ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہونے کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا. نیت میں اللہ کو راضی رکھنے کا جذبہ رہنا, اور اس عمل کو شرع شریف, اسلامی تعلیم, قرآن و سنت کی ہدایات اور نبوی طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا, وہ ہے عمل صالح. اگر نیت بھی اچھی نہیں ہے تو عمل کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے, وہ عمل عمل ہی نہیں ہے. اور جو عمل ایسا ہے کہ اس میں نیت اچھی ہے مگر عمل صحیح نہیں, طریقہ صحیح نہیں ہے اس عمل کا, تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں. اور اگر عمل صحیح طریقے سے کیا ہے مگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں رہنے کی وجہ سے ریا اس میں شامل ہو گیا, تو وہ عمل قابل قبول نہیں. بدعت کب آتی ہے زندگی میں؟ بدعت آتی ہے, نیت تو اچھی رہتی لیکن علم قرآن و سنت کا نہیں رہتا. اپنے طرف سے علم حق میں اپنے علم کو, اپنے فہم کو داخل کرنے سے بدعت آتی ہے. تو نیت اچھی ہے, عمل صحیح طریقے کا نہیں ہے. عمل صحیح طریقے کا ہے, نیت اچھی نہیں ہے. نیت بھی اچھی نہیں ہے, عمل کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تین صورتوں میں عمل عمل صالح نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ عمل کا صالح ہونا بڑا کام ہے. اب یہ جو محنت ہے یہ عمل کو درست کرنے کی محنت ہے. جب علم حق میں علم نفس شامل ہو جاتا ہے تو بدعت آتی ہے, اور جب نیت میں فتور آ جاتا ہے تو عمل میں ریا آ جاتا ہے. اور جب نہ نیت صحیح ہے نہ عمل کا طریقہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں اس کا رخ پورا کا پورا نفس اور خلق کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کو تو عمل کا لفظ بولنا بھی صحیح نہیں، خواہشات کی پیروی ہے۔ عمل صحیح ہونے کے لیے موقوف ہے ایمان کی درستی کے ساتھ عمل کا، قرآن و سنت کے مطابق علی منہج النبوہ فی اتباع السنہ ہونا ضروری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موافق عمل۔ اب معزز دوستو، جو چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان میں بڑی رکاوٹ انسان کا اس کا اپنا نفس ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ نامناسب ماحول اور نامناسب مخلوق کے تعلقات، اور تیسری رکاوٹ وہ وساوس شیطانی۔ جو چیز میں جس درجے پہ انداز سے بیان کر رہا ہوں اسے آپ ذہن میں رکھنا، پہلے نمبر پر نفس انسانی، دوسرے نمبر پر نفوس انسانی، اور تیسرے نمبر پر وساوس شیطانی۔ یہ تین بڑی رکاوٹیں ہیں، جو پہلے نمبر پہ سب سے بڑی رکاوٹ، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کے مقابلے میں چھوٹی، اور تیسرے کے مقابلے میں بڑی رکاوٹ، اور تیسری چیز یہ بھی شدید رکاوٹ شیطان۔ اچھا، جو کمزور دشمن ہے اس کو تو سب برا بلا بولتے ہیں، شیطان کیسا دشمن ہے؟ کمزور۔ اب کمزور کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں پر زور، تو نتیجے میں جو غلطی ہوئی اسی کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، پہلے بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر ایسا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو قید ہے وہ کمزور ہوتا ہے، صرف وسوسہ آتا ہے ایک اندر برائی کا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں، جو خیال اندرون میں آیا اس کو پورا کرنا نہیں کرنا یہ تو پورے اپنے اختیار میں رہتا، خالی خیال آ گیا بس، ارے یہ کر لے، ارے وہ کر لے، ایسا خیال آ گیا۔ ایمان والے پر اس کا زور چلتا نہیں، اللہ پر توکل والے پر شیطان کا زور چلتا نہیں۔ دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کو قابو نہیں حاصل ہوتا ایمان والے پر متوکل پر، ایمان والے پر توکل والے پر شیطان کو قابو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ شیطان کو قابو حاصل ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یا تو صفت توکل سے محرومی ہے یا ایمان ہی میں بے حد کمزوری ہے، اب کہیں جا کر ہی اس کا غلبہ ہو سکتا، ورنہ خیال آ گیا۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بچے اپنا کوئی ارادہ، اپنی کوئی خواہش، اپنا کوئی منشا ماں باپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ماں باپ اس کو بالکل قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ایسا نہیں کرنا۔ اس وقت میں بچے کے اندرون میں بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے مخالفت کا، ایک جوش ایک تیش اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر ماں باپ ہیں ان کے سامنے تو اوہ بولنا بھی منع ہے، اب ان کو جواب کیسا دوں، خاموش ہو گیا۔ خیال آیا ان کو کچھ بولنے کا یا ان کے خلاف زبان کھولنے کا خیال آ گیا۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اب تک بیسیوں مرتبہ خاموش ہو گئے ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے خیال پر عمل کرنا کوئی لازم ضروری نہیں رہتا. پھر یہ شیطانی جو خیال ہوتا ہے یہ خیال بھی عام طور پر ایک خیال پر ڈٹا ہوا جمع ہوا نہیں رہتا, ایک پوائنٹ پر آگے پیچھے ہوتے رہتے. اس لیے مخالفت اتنی زیادہ اس کی مشکل نہیں ہوتی, اس لیے کہا گیا وہ ذرا کمزور ہے بول کے. مگر ہم لوگ اس کی فرما برداری کر کر کے اور اعمال چھوڑ چھوڑ کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہمارے مقابلے میں طاقتور اور ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے. کمزور طاقتور ہو گیا اور طاقتور کمزور ہو گیا. اس لیے آج ابھی مغرب سے پہلے تو آپ اتنی بات سنیں کہ اپنے لیے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں. نفس انسانی, نفوس انسانی, وساوس شیطانی. باقی آگے جو بات عرض کرنے کا خیال آئے گا وہ بعد میں عرض کی جائیں گی. دیکھو یہ کافی ہے, ایمان و اعمال صالحہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں, اس کو حاصل کرنا ہے تو ایک کاپی یہاں دے دیں گے, اس کی کاپی بنانا, مولویاں جتنے ہیں اس کا ترجمہ وغیرہ, حافظ آ جتنے ہیں ان کو ترجمہ بھی اس کا یاد رہنا چاہیے کہ ایمان پہ اعمال صالحہ پہ کیا کیا مل رہا ہے. باقی بات انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.